اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے ایک اہم ترین واقع مباہلہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سمین سن 8 ہجری قمری میں فتح مکہ اور جزیرہ عرب میں اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد تمام مذاہب کے بہت سے ماننے والے اور سیاسی و مذہبی رہنماؤں کی توجہ مدینہ منورہ کی جانب مرکوز ہوئی، جو اس وقت اسلام کا سب سے اہم مرکز شمار ہوتا تھا۔ یہ کام دور دراز کے علاقوں میں جملہ، حجاز، یہاں تک کہ جزیرہ نمایاں عرب سے باہر بھی اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ قرار پایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع سے خوب استفادہ کیا اور دیگر ممالک کے حکام کے نام خطوط اور ان کے پاس اپنے نمائندوں کو بھیج کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان میں سے اکثر مخاطبین کی یہ خواہش تھی کہ وہ اسلامی حکومت کے مرکز مدینہ منورہ آئیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے قریب سے مسلمانوں کے حالات کا مشاہدہ کریں۔ نجران حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے۔ طلوع اسلام کے زمانے میں حجاز کی یہ سرزمین صرف عیسائیوں کی پناہ گاہ تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے میں رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اسقف نجران کے نام خط لکھا اور اس میں نجران میں رہنے والوں کو اسلام کے قوانین قبول کرنے کی دعوت دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کے نمائندے اسلام کی دعوت کا پیغام لے کر نجران میں داخل ہوئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو اسقف نجران کے سپرد کیا۔ اس نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی اور ان سے مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے، جو کہ عقل و درایت میں بہت ہی مشہور تھا، کہا، ہم نے اکثر و بیشتر اپنے رہنماؤں سے سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت اسحاق کی نسل سے اسماعیل کے فرزندوں میں منتقل ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ محمد کے جو اسماعیل کی اولاد سے ہیں وہی پیغمبر موعود ہوں، یعنی جن کے بارے میں بشارت دی گئی ہے۔ بہرحال اس شورا نے فیصلہ کیا کہ نمائندوں کی حیثیت سے ایک گروہ مدینہ منورہ جائے تاکہ قریب سے محمد سے گفتگو کرے اور ان کی نبوت کے دلائل کے بارے میں تحقیق کرے۔ لہذا نجران کے بزرگوں کا ایک گروہ مدینہ آیا اور اس طرح نجران کے عیسائیوں کے نمائندے دو بنیادی سوالوں کے ساتھ مدینہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان لوگوں کا ایک اہم سوال یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت کیوں دی ہے، اور دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے۔ عیسائیوں کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خدا واحد کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لہذا ان کے لیے صفات الوہیت کے قائل نہ ہوں اور نہ ہی انہیں خدا کا فرزند قرار دیں۔ لہذا نصارۂ نجران نے کہا، اگر عیسیٰ مسیح خدا کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں تو ان کے باپ کا کیا نام ہے، کیونکہ انسان کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کے جواب میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت 59 کی تلاوت فرمائی جس میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درحقیقت اس جہد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے جسے خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر اس کے کہ ماں باپ موجود ہوں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ امر یعنی باپ کا نہ ہونا الوہیت اور انسان کی سمجھ سے بالا ہونے پر دلیل ہے تو یقیناً حضرت آدم عیسیٰ علیہ السلام سے افضل و برتر ہوں گے، اور اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارۂ نجران پر قرآن کریم کی آیتوں سے استناد کرتے ہوئے منطق و استدلال کے ذریعے واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان پر الوہیت کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصارۂ نجران کے درمیان جو گفتگو ہوئی، چونکہ ان لوگوں نے حقیقت کو سمجھنے سے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا، اس لیے نئے نئے بہانے تراشنے لگے۔ وہ لوگ بغیر کسی قانع دلیل و استدلال کے اپنی بات پر اڑے رہے اور اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے رہے۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مبارک آل عمران کی 61 آیت نازل ہوئی۔ خداوند عالم اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ جاؤ، ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اور اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباہلہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ واقعی مباہلہ میں دو گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور خداوند عالم سے لعنت اور مد مقابل کی ہلاکت کا مطالبہ کریں اور خدا سے یہ درخواست کریں کہ جو بھی جھوٹا ہے اس کو ذلیل و خوار کرے، یہاں تک کہ نصارۂ نجران کے نمائندے کے جو بغیر کسی معتبر دلیل کے اپنے باطل عقیدے پر اصرار کر رہے تھے اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر رہے تھے، یہ اقدام پیغمبر اسلام اور نصارۂ نجران کے درمیان پائے جانے والے اختلاف اور مسلمانوں اور عیسائیوں کو قانع کرنے کے لیے ہر دلیل سے بہتر تھا۔ سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصارۂ نجران نے آپس میں یہ طے کیا کہ مباہلہ مدینہ منورہ کے باہر ہوگا۔ بالآخر مباہلہ کا دن آ گیا۔ اس سے پہلے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آتے، اسقف اعظم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر دیکھنا کہ محمد پوری آمادگی اور لشکر کے ساتھ مباہلے کے لیے تشریف لائیں تو سمجھ لینا وہ حق پر نہیں ہیں، تو ہم ان سے مباہلہ کریں گے، لیکن اگر اپنے فرزندوں اور اپنے قریبی اعزاء اور اقربا کے ساتھ مباہلے کے لیے آئیں گے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیاوی مفاد کی فکر میں نہیں ہیں، بلکہ وہ خدا کی جانب سے پیغمبر ہیں اور ان کا مقصد لوگوں کو شرک و کفر سے نکال کر راہ راست پر لانا ہے، کیونکہ ان کا دین اسلام کے آئین و قوانین پر اتنا مستحکم ایمان ہے کہ وہ اپنے عزیز ترین فرد کو بھی خطروں کی مجھ دار میں ڈال دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ سامعین، مدینہ کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور آنکھیں آج کا منظر دیکھنے کی منتظر تھیں۔ وہ مسلمان جنہیں آج ہونے والے مباہلے کی خبر تھی، وہ منزل مقصود پر جمع ہو کر اپنی نگاہیں نجران کے عیسائیوں پر جمائے ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن افراد کو اور کس طرح وعدہ گاہ پر لاتے ہیں؟ اچانک لوگوں کی نظروں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کی طرح بڑے ہی سادہ طریقے اور معنویت سے سرشار انداز میں گھر سے باہر نکلے۔ اس مختصر قافلے میں ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت اور ان کے ہمراہ دو چھوٹے بچے آ رہے ہیں جو پیغمبر اسلام کے اہل بیت ہیں۔ اس نورانی قافلے کو آتا دیکھ کر اس خوف اعظم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ آ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس میں آ حضرت کے چچا زاد بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب ہیں اور دو معصوم بچے رسول خدا کے نواسے ہیں جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہ عورت خود آ حضرت کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو تمام لوگوں سے زیادہ پیغمبر اسلام کو محبوب ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے مباہلے میں آئے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ کی انگلیاں پکڑے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام چل رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان مباہلہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اہل بیت سے فرمایا، جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نصارۂ نجران کے نمائندوں نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے نورانی چہروں کو دیکھا تو مبہوت ہو کر رہ گئے، اور چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت و خاندان اور اپنی اکلوتی بیٹی کو میدان مباہلہ میں لائے تھے، لہذا یہ منظر دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ وحشت زدہ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری شہامت و شان و شوکت کے ساتھ مباہلے میں آ رہے ہیں اور اپنے قول میں سچے ہیں، لہذا اس خوف اعظم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ایسا ہی ہوگا، اس لیے ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کریں، ورنہ ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نصارۂ نجران کے نمائندوں نے ان حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور صلح کی پیشکش کر دی، اور ہر سال مالیات ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور اس کے مقابلے میں اسلامی حکومت سے اپنی جان و مال کے دفاع کا مطالبہ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس صلح و مطالبے کو قبول کر لیا، لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان صلح نامہ لکھا گیا، اور پھر اس طرح نجران کے عیسائی حکومت اسلامی کے زیر سایہ اور مسلمانوں کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران